الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم حج و عمرہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس تاریخ میں یہ بات اس سے پہلے واضح ہو چکی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب حج و عمرہ کی ابتدا ہوئی تو جس طرح اب ہم یہ مناسک ادا کرتے ہیں اسی طرح سب لوگ مناسک ادا کرتے تھے. البتہ 1.5-2 ہزار سال کے عرصے میں بعض بدعتیں اس میں داخل ہو چکی تھیں. تو قرآن مجید نے حج اور عمرہ میں ان بدعتوں کو اور ان غلطیوں کو موضوع بنایا ہے, یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حج کیا ہے عمرہ کیا ہے, اس لیے کہ حج سے بھی لوگ واقف تھے, عمرے سے بھی لوگ واقف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اسی طریقے سے حج و عمرہ ہوتا تھا جس طرح آپ کی بعثت کے بعد اب ہو رہا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی جو اسلام نے انہیں بتائی یا قرآن نے انہیں بتائی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی. لوگ حج کر رہے تھے, لوگ عمرہ کر رہے تھے, مناسک ادا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کے لیے اسی طرح آتے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی, البتہ کچھ بدعتیں تھیں, کچھ خرابیاں تھیں. یہ کوئی 12-13 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنایا اور ان کی اصلاح کی. پہلی چیز یہ تھی کہ بیت الحرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ وہ جس کو چاہیں حج و عمرہ کے لیے حرم میں آنے دیں اور جس کو چاہیں اس کی حاضری سے محروم کر دیں. یہ اکثر جگہ پر خرابی پھیل جاتی ہے. اللہ کا گھر ہے, اب اللہ کے گھر کے سچے خادم بن کر رہنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنا یہ استحقاق سمجھ لیا تھا کہ اس کی حاضری کی اجازت ہم دیں گے تو آدمی حاضر ہوگا, نہیں دیں گے نہیں ہوگا. یعنی خدا کے گھر میں آنے والوں کے خدام بن کر رہنے کی بجائے وہ گویا اس کو اپنی اجارہ داری بنا کر بیٹھ گئے تھے. قرآن نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کیا کہ یہ کسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے. ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس گھر کا قصد کرے, وہ قریشی ہو یا غیر قریشی, عربی ہو یا عجمی, شرقی ہو یا غربی, اس پر کسی کو کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں. جو لوگ وہاں حکمران ہیں, وہاں کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, ان کا کام لوگوں کے لیے حج و عمرہ کی سہولت پیدا کرنا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اختیار سے کام لے کر لوگوں کو اس گھر کی حاضری سے محروم کرے, اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیں اور جنہیں وہ ناپسند کرتے ہوں ان کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیں. اس بات کو قرآن مجید نے ماننے سے انکار کر دیا. مقیم اور آفاقی, یعنی خواہ وہاں کے لوگ ہوں, سرزمین عرب کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں, سب کے حقوق اس میں بالکل برابر ہیں. قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی. یعنی یہ گویا قرآن مجید نے ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو. تم اس کے اجارہ دار نہیں ہو, اس گھر کی حکومت تمہیں نہیں دی گئی, اس کے تمہیں خدام بنایا گیا ہے. ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں آباد کیا گیا تو اللہ نے ان کی نظر مانگی, گویا وہ اپنی پوری زندگی اس گھر کی خدمت کے لیے, اس معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دے. اور یہیں سے ظاہر ہے کہ قریش کا گرانا پیدا ہوا. تو ان کا بھی اصلی فرض یہ تھا کہ وہ اس گھر کو توحید کا مرکز بنا کر رکھیں اور اس کے پاسبان بنے, اس کے خدمت گزار بنے. ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر حاضر ہوں. قرآن مجید نے یہ بات سورہ حج کی آیت 25 میں بیان کی ہے. ارشاد فرمایا ہے, ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. اس کے برخلاف جو لوگ منکر ہوئے اور اب اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں ٹھہرایا ہے, یعنی شہریوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی مسجد حرام میں یکساں حقوق ہیں, کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ خاص طور پر اس پس منظر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ لوگ اب مسلمانوں کو حج کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے. یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا تو اس میں بھی کیسی رکاوٹ پیش آ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے, مسلمان بھی آ گئے, اس کے بعد بھی انہوں نے راستہ روک دیا اور پھر یہ کہا کہ ان شرائط پر ہم آپ کو اگلے سال آنے دیں گے, اس سال نہیں داخل ہونے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام کیا تھا کہ قربانی کے جانور ساتھ تھے, ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے تھے, اور عربوں کی عام روایت کے مطابق اس طرح جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ہیں ان کو روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا, لیکن روکا انہوں نے. تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر یہ تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے, اس میں مقیم اور آفاقی سب کے حقوق برابر ہیں, اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں ٹھہرایا ہے, وہ یقیناً بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی بے دینی کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی اگر کوئی گروہ اس معاملے میں غلط رویہ اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں دوچار ہونا پڑے گا, یعنی جلد یا بدیر اس کی گردن ناپ لی جائے گی. تو ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم اس گھر کے متولی ہو, اگر تم اس کا راستہ روکتے ہو, مسلمانوں کو آنے سے روکتے ہو یا کسی بھی گروہ کو آنے سے اس جگہ روکتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا صورتحال تمہیں پیش آنے والی ہے. دوسری چیز, شرک کی غلاظت توحید کے اس سب سے بڑے اور قدیم ترین مرکز میں بھی داخل کر دی گئی, یعنی جس گھر کو بنایا ہی توحید کی دعوت کے لیے گیا تھا. سیدنا ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد دنیا میں نہیں ہوا, اور دنیا کے اس سب سے بڑے معاہد نے, دنیا کے اس سب سے بڑے توحید پرست نے اللہ کی اس عبادت گاہ کو اٹھایا, اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو بحال کیا, اس گھر کو آباد کیا, اس کے حج و عمرہ کے لیے منادی بلند کی, اسی گھر کو شرک کی غلاظت سے ناپاک کر دیا گیا تھا. قرآن نے مطلب کیا کہ ابراہیم و اسماعیل کو جب اس گھر کی تولیت عطا ہوئی اور انہیں یہاں آباد ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہدایت یہ فرمائی تھی کہ اس طرح کی غلاظتوں سے اس گھر کو بالکل پاک رکھا جائے. یعنی جو سب سے پہلی ہدایت کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو یہ توحید کا مرکز ہے, اس کو آباد کر رہے ہو, اس کے متولی مقرر کیے گئے ہو, اس کے خدام کی حیثیت سے تم کو رہنا ہے, تو اس بات کا اہتمام رکھنا کہ اس طرح کی کوئی غلاظت کبھی اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کو بھی یہی کرنا چاہیے, ورنہ یہ عظیم امانت ان سے چھین کر اس کے اصل حقداروں کے سپرد کر دی جائے گی. اب چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کی ایک جمعیت تیار کر رہا تھا تو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اپنے رویے کو درست کر لو, ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو بڑی سعادت تم کو حاصل ہے کہ تم اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز ہو, یہ تم سے چھین لی جائے گی اور اس کے اصل حقداروں کو لوٹا دی جائے گی. یہ بات بھی سورہ حج میں بیان ہوئی ہے, آیت 26 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ہم نے ٹھکانا بنایا اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک نہ کرو, اور میں اس گھر کو طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, تو گویا قریش کو بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر تم نے اب اس کو پاک نہ کیا تو پھر تم اس گھر کی تولیت سے محروم کر دیا جاؤ, تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا. تیسری چیز یہ تھی کہ اپنے بتوں کے تعلق سے بعض جانور قریش نے حرام قرار دے رکھے تھے. جس وقت بدعتیں اور شرک داخل ہوتا ہے کسی قوم میں تو پھر نئے نئے دینی احکام وجود میں آتے ہیں, تو ان لوگوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کی نسبت سے حرام قرار دے دیا تھا, چنانچہ وہ ان کی قربانی بھی نہیں کرتے تھے. اس کا ذکر سورہ انعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بعض جانوروں کے بارے میں اس طرح کے عقائد قائم کر لیے گئے تھے کہ اگر یہ ہم نے فلاں بت کے حوالے کر دیا تو اب کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا. جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے کے بارے میں بعض خصوصی نوعیت کی ہدایات ہوتی ہیں, اس طرح کا معاملہ بہت سے جانوروں کے بارے میں بھی قائم کر لیا گیا تھا. ان کو قرآن نے صائبہ اور اسی طرح وسیلہ اور حام اور اس طرح کی اصطلاحوں سے تعبیر کیا ہے. اسی طرح اس گھر سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس روایات بھی اپنے دنیوی مفادات کی خاطر انہوں نے بڑی حد تک بدل ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں تنبیہ کی اور بتایا کہ جانور وہی حرام ہیں جن کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی. اس لیے اس افتراء اللہ سے بچو, یعنی جو چیز اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی اس کو اگر کوئی حرام ٹھہراتا ہے, اپنی طرف سے حرام ٹھہراتا ہے, تو یہ افتراء اللہ ہے. افتراء اللہ کا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا. حرمت اور حلت کا حق اللہ کا حق ہے, اور کوئی شخص دنیا میں یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی سند کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جانور میں نے حلال کیے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس بارگاہ میں ہو سکتی ہے. لہذا اگر تم کسی جانور کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ اب اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا, یا اس کی اولاد کو چھیڑا نہیں جا سکتا, یا اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا, یا اس کی قربانی نہیں کر سکتا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو, کیونکہ اللہ نے ان میں سے کوئی قانون نہیں بنایا. تو ارشاد فرمایا کہ اس افتراء اللہ سے بچو اور اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم بجا لاؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ بھی سورہ حجی میں بیان کیا ہے, 30 سے 32 آیات میں ہے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا, تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے ہیں. سو بتوں کی غلاظت سے اجتناب کرو اور اس جھوٹ سے اجتناب کرو جو تم خدا پر باندھتے ہو. یہ شرک یا اپنی طرف سے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا, یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس جھوٹ سے اجتناب کرو جو تم خدا پر باندھتے ہو, ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر, اس کے شریک بنا کر نہیں. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا, پھر پرندے اس کو اچک لے جائیں گے, یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے گی. ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے. وہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد آدمی بے بنیاد ہو جاتا ہے. یہ اس کی بڑی خوبصورت مجازی تعبیر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے. ہوا اس کو لے جا کر کہیں ڈال دے, پھر اس کو جو اوہام, جو جنون, جو شکوک جدھر چاہے لے جائے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور جس طریقے سے کسی پرندے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو معلوم نہیں کہاں لے کر اڑتا پھرے گا اور کہاں جا کر ڈال دے گا, ایسا انسان بھی بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. گویا وہ کسی محکم جگہ پر کھڑا ہو کر دین کے اور دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. مشرک کا حال یہی ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو. چوتھی چیز یہ تھی کہ قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا بالعموم ممنوع سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ عام طور پر مذہبی گروہوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو قریش میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا بعض لوگوں میں کہ قربانی کے لیے اگر کوئی جانور خاص کر دیا گیا ہے تو اب کوئی اس پر سواری نہیں کرے گا, کوئی اس کا دودھ نہیں دھوئے گا, کوئی فائدہ نہیں اس سے اٹھایا جا سکتا. چنانچہ اس مقصد کے لیے خاص کر دینے کے بعد لوگ نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ ان سے بار برداری کا کوئی کام لیتے تھے. قرآن نے وضاحت فرمائی کہ ان شاعر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. یعنی شاعر کی تعظیم اور چیز ہے, اور ان سے جب تک وہ قربانی کی جگہ نہیں پہنچتے کوئی کام لے لینا بالکل الگ چیز ہے. تو قرآن مجید کا چونکہ سارا مزاج بالکل عقلی ہے, اس وجہ سے اس کو اس نے قبول نہیں کیا کہ عزت اپنی جگہ, عظمت اپنی جگہ, یہ قربانی کے جانور ہیں, اللہ کے گھر کے لیے خاص ہو گئے ہیں, حدی کے جانور ہیں, ان کے گلے میں پٹھے ڈال دیے گئے ہیں, آپ انہیں لے کر جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کا دودھ نہیں دھوا جائے گا یا کوئی پیے گا نہیں, یا اگر کسی کو کسی سواری پر سوار ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو سوار نہیں ہوں گے. قربانی کا وقت آ جانے تک ان جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے. چنانچہ فرمایا کہ لکم فیہ منافع الی اجل مسمى ثم محلھا الی البیت اللتیق، قربانی کے ان جانوروں سے تم ایک وقت مقرر تک فائدے اٹھا سکتے ہو، پھر ان کو اسی قدیم گھر تک پہنچنا ہے. یعنی قربانی کے جانور پہنچیں گے یہیں، یہیں ان کی قربانی ہوگی اور یہ ساری عظمت ان کو حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں. لیکن جب تک قربانی کا وقت نہیں آ جاتا، سواری کرنے والا سواری کرے، دودھ پینے والا دودھ پیے، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. پانچویں چیز یہ تھی کہ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کی بنیاد پر انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے رکھا تھا. یعنی ان کے ہاں تورات میں بھی یہ روایت داخل ہو گئی ہے. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں فقہ بن جاتی ہے، تو پاؤں کی صورتحال کی بنیاد کے اوپر بعض فقہا نے اونٹ کی حرمت کے بارے میں بات کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی چیز ان کے ہاں ہو گئی. بلکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا یعقوب شاید اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ذوق کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایسا ہوتا ہے ممنوع قرار دیا ہوا تھا، تو اس سے ان کے ہاں یہ چیز آ گئی. تو اس طرح کی کمزور سی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے یہود یہ خیال کرتے تھے کہ اونٹ کوئی ذبح کرنے کی یا کھانے کی یا قربان کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محض واہمہ ہے، لہذا اونٹ کی قربانی بھی بغیر کسی تردد کے کی جائے گی. بلکہ عربوں کو یہ جانور چونکہ نہایت عزیز ہے، لہذا وہ اگر اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی کریں گے تو ان کے لیے یقیناً یہ اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوگی. تو یہ بھی ایک بدعت تھی جس کی اصلاح فرمائی. ارشاد فرمایا والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ لکم فیہ خیر فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. یہ بھی حجی کی آیت ہے اور 36 نمبر آیت ہے. اس میں فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر ٹھہرایا ہے، ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، سو ان کی قطار بنا کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنایت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو مانگنے کے لیے آ جائیں. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اس میں بتایا گیا کہ قربانی نہ صرف یہ کہ اونٹ کی جا سکتی ہے، بلکہ قربانی کی جائے تو اس کا گوشت بھی نہایت اہتمام سے کھایا جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. چھٹی بات یہ تھی کہ قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے. جب مشرکانہ عقائد قوموں کے اندر رواج پا جاتے ہیں تو اس طرح کے بعض واہمے بھی رواج پا جاتے ہیں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اونٹ قربان کرتے ہیں، میڑا قربان کرتے ہیں، بکرا قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو گویا اس کا خون اچھا لگتا ہے یا اس کا گوشت اچھا لگتا ہے. اور چونکہ قدیم زمانے میں تو عام طور پر قربانی کو جلایا جاتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ اس کی خوشبو اللہ کو اچھی لگتی ہے، پہنچتی ہے. قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے. قرآن نے متنبہ کیا کہ یہ محض حماقت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بلکہ اس تقوے سے محظوظ ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولكن ينالہ التقوی منکم کذلک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. یہ بھی اسی سورہ حج میں 37 آیت ہے. اللہ کو نہ تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والی چیز یہ ہے. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں اصل چیز ہماری نیت ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارے دل کی کیفیت ہے. اس کا ظاہری ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی سے ان بہت سے سوالات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی عمل کرنے کے نتیجے میں جو چیز نہیں پہنچائی جا سکتی اور منتقل نہیں کی جا سکتی، وہ دل کا تقویٰ ہے اور پہنچتا وہی ہے. یعنی ہمارے دل کے اندر جو چیز ہے، یہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کے لیے نماز پڑھیں گے، کسی کے لیے روزہ رکھیں گے، تو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ روزہ اور نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے، لیکن پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دل کا تقویٰ ہے. تو دل کا تقویٰ تو کرنے والے کے ہاں پایا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، ناقابل انتقال چیز ہے. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نیت اور ارادہ ہے یہ اگر محکم طریقے سے موجود ہے تو آپ کے آگے کون کھڑا ہے اور پیچھے کون کھڑا ہے اور دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے اور پڑھا کون رہا ہے اور عبادت کرا کون رہا ہے، یہ بے معنی بات ہے. آپ کی اپنی نماز، آپ کا اپنا روزہ، آپ کا اپنا حج، یہ ہے جس نے مقبول ہونا ہے. اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اگرچہ یہ سارے جو ڈھانچے بنائے گئے ہیں یا جو قالب تیار کیے گئے ہیں شریعت کے، یہ بڑے اہم ہیں، لیکن یہ نہیں پہنچتے اللہ کو. جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دکر، تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے اسی طرح ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اس کی تکبیر کرو. یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان خوبکاروں کو بشارت دو. یہ کیا ساتویں چیز یہ تھی کہ مروہ، یہ جو صفا کے ساتھ مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا اسماعیل کو قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم نے لٹا دیا تھا، جہاں وہ عظیم واقعہ پیش آیا، یہ وہ جگہ ہے. یہود چونکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ زور اس پر لگایا ہے بائبل میں کہ کسی طریقے سے اس پہاڑی کا ذکر وہاں سے ختم ہو جائے، چنانچہ اس کا نام بگاڑا ہے، کہیں مروہ ہے، کہیں موریا ہے، کہیں کچھ ہے. تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے ہی وہ اس کو مانتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ مان لے کہ ابراہیم یہاں آئے تھے، یہ مان لے کہ یہ گھر خدا کا بنایا ہوا گھر ہے، یہ مان لے کہ یہ ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ اور معبد ہے، اور یہ مان لے کہ یہ بنی اسماعیل ہے جن کے اندر رسول کے آنے کی پیشینگوئی کی گئی تھی. تو ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، مانتے نہیں تھے اس کو. اس لیے صفا و مروہ کے طواف کے بارے میں بھی طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے رہتے تھے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوں گے، اس سے پہلے قریش کو بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تم ٹھیک ہے معبد ہے تمہارا، اس میں جا کے طواف کرو، لیکن یہ صفا و مروہ، تاکہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے قربانی اور قربان گاہ کا تصور ختم ہو جائے. قرآن نے اس کتمان حق پر انہیں متنبہ کیا، انہیں تنبیہ کی، اور صاف واضح کر دیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر میں سے ہیں اور ان کا طواف ایک نیکی کا کام ہے. گویا قرآن مجید نے اس کی تردید کی. کسی مسلمان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سورہ بقرہ میں فرمائی ہے، 158 اور 159 آیت ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتب فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. صفا اور مروہ یقین اللہ کے شاعر میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا، اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی، اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے. یہ سیاق و سباق ہے اس آیت کا. اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ یہود ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ روایت عام ہو گئی کہ اصل میں انصار کا خیال یہ تھا کہ ان پہاڑیوں پر اساف اور نائلہ کے دو بت رکھے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ تردد تھا. ذرا حالانکہ اگر بتوں کی بنیاد پر یہاں تردد تھا تو پھر بت تو 365 بیت اللہ میں موجود تھے. تو اصل بات یہ تھی کہ یہود نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے آگے، اور بڑی تحدید کے انداز میں کہا ہے کہ یہ اگر ان حقائق کو اسی طرح چھپائیں گے تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب ہے یہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں. تو اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صفا و مروہ کا طواف ایک نیکی کا عمل ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، یعنی واجب یا فرض نہیں ہے، نہ عمرے میں نہ حج میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر